الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الجسد أبي القاسم يا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الصلاة والسلام على سيد الله الغالب غالب على كل غالب مطلوب على كل طالب مولانا مولى الثقلين أبي الحسنين علي بن أبي طالب.
اللهم صل على
المنتجبين. أما بعد، فقد قال الإمام الحسين عليه السلام: ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناعى. صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد.
جیسا کہ آپ حضرات مستحضر ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے اس کلام کی روشنی میں گفتگو کا سفر جاری ہے کہ امام حسین علیہ السلام بارہا یہ متوجہ کرتے رہے کہ کیا تم حق کو نہیں دیکھتے کہ اس پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے. معاشرے اور سماج کی بیماریوں کا علاج کرنا یہ امام وقت کی ذمہ داری ہے، اور اسی ذمہ داری کا احساس آپ نے ساری امت کو دلایا کہ آپ کا یہ وظیفہ ہے کہ آپ باطل کو دیکھ کر خاموش نہ رہیں بلکہ باطل کی مخالفت کریں. لوگوں کو حق پرستی کی دعوت دیں اور برائی سے روکیں، باطل سے لوگوں کو منع کریں. اگر کوئی ایسا شخص ہوتا ہے تو کیا ظالم ایسے اشخاص کو پسند کرتے ہیں؟ باطل مزاج رکھنے والے لوگ کیا ایسی صفت رکھنے والوں کو پسند کرتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ مدینے بھر میں جس سے بیعت کا مطالبہ ہوا ان میں سب سے اہم شخصیت امام حسین ہی کی ہے. دوسروں کو تو امام حسین کے ساتھ شریک کر دیا گیا تھا صرف اس وجہ سے کہ وہ بڑے باپ کے بیٹے تھے، اسی لیے ان کو بھی شامل کر دیا گیا تھا. ایک عبد الرحمن ابن ابی بکر تھے، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، یہ سب جو ہے کوئی خلیفہ اول کا بیٹا تھا، کوئی خلیفہ دوم کا بیٹا تھا، کوئی زبیر ابن عوام کا بیٹا تھا، تو بڑی شخصیتوں کے بیٹوں کو شامل کر لیا گیا. لیکن یہ یزید کے لیے درد سر بننے والے نہیں تھے، لیکن ان کا نام شامل کیا گیا تھا کہ صرف امام حسین کا نام رکھا جائے تو لوگ سمجھیں گے کہ صرف امام حسین سے کیا لینا دینا ہے، جبکہ اصل تو امام حسین ہی سے سروکار تھا. کیونکہ حسینی مزاج باطل پرست نہیں ہوتا، حسینی مزاج باطل پرست نہیں ہوتا. اور لوگ جو ہیں اپنی جگہ پر عبادت کرنے والوں سے خائف نہیں ہوتے، خوف نہیں کھاتے. یزید کو خوف ان لوگوں سے نہیں تھا جو مسجدوں میں عبادتیں کر رہے تھے. عبداللہ ابن عمر نے مدینے کے باہر خیمہ لگا لیا تھا، وہاں وہ عبادت کیا کرنے لگا، اور عبداللہ ابن زبیر خانہ کعبہ میں پناہ لینے کے لیے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے. تو لوگ عابد محض زاہد محض یعنی صرف اور صرف زاہد صرف اور صرف عبادت گزار صرف اور صرف نیک لوگوں سے گھبراتے نہیں ہیں. گھبراتے کس سے ہیں؟ خوف کس کا ہوتا ہے؟ جو صرف عادل نہیں ہوتے بلکہ عدالت خواہ ہوتے ہیں, جو صرف انصاف پسند نہیں ہوتے بلکہ انصاف خواہ ہوتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ انصاف قائم کریں, جو چاہتے ہیں کہ صرف عبادت نہ کریں بلکہ عبادت کا قیام عمل میں لائیں, جو صرف حق پسند نہیں ہوتے بلکہ نظام حق کو برپا کرنا چاہتے ہیں, ان سے لوگ قائم ہوتے ہیں. کہ اگر کوئی اپنی جگہ عبادت کر رہا ہے تو اس سے کس کو خطرہ ہے؟ کسی کو خطرہ نہیں ہے. تو خطرہ کس سے ہوتا ہے؟ جو نظام میں عدل و انصاف قائم کرنا چاہتا ہے, جو عدالت برپا کرنا چاہتا ہے. امام حسین ان عبادت گزاروں میں سے نہیں تھے جو صرف عبادت کر کے گھر چلے جائیں, بلکہ معلوم تھا کہ امام حسین باطل کو برداشت کرنے والے نہیں تھے. امام حسین علیہ السلام ایک ذمہ دار شخص تھے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ذمہ دار بننا نہیں چاہتے, ذمہ داری قبول نہیں کرنا چاہتے. اتنے لوگ تھے نا مدینے میں, لیکن اٹھے تو کون اٹھے؟ یزید کے مقابلے میں آواز اٹھائی تو کس نے اٹھائی؟ امام حسین نے اٹھائی. دوسروں نے کیوں نہیں اٹھائی؟ کہیں پر کوئی واقعہ ہوتا ہے, لوگ ادھر سے گزر جاتے ہیں کہ ہم سے کیا ربط ہے کہ ہم ذمہ دار ہیں. یزید اقتدار پر آیا تو ہم ذمہ دار ہیں. یزید کو اقتدار سے ہٹانے کی کیا ہم ذمہ دار ہیں؟ تو بھائی اگر یزید اقتدار پر آ جائے گا تو مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی, جیسا کہ ہوا. جیسا کہ ہوا کہ مدینے میں رہنے والے محفوظ رہے یزید کے ظلم سے, خانہ کعبہ کا پردہ جلایا گیا, مدینے میں اصحاب کے ساتھ پر ظلم ہوا, صحابیات کی عصمت دری ہوئی. یہ مدینے میں جو واقعات ہوئے, مسجد نبوی کو استبل بنا دیا گیا, ظلم و زیادتی مدینے تک پہنچی, تو کیا مدینے کے لوگ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم ذمہ دار ہیں؟ تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ یہ لوگ تو بلا وجہ مارے گئے مدینے میں. امام حسین تو سرخرو ہوئے. معلوم یہ ہوا کہ جو مرنا تو سبھی کو ہے, امام حسین نے یہی کہا کہ مرنا تو ہے لیکن گھر میں بیٹھ کر مدینے میں اپنی جان دینے سے بہتر یہ ہے کہ میدانوں میں آؤ تاکہ ظلم کے چہرے سے نقاب الٹے. ظلم تو اس سے پہلے بھی ہوتا رہا, لیکن امام حسین کو انتظار تھا اس شخص کا کہ وہ اقتدار پر آئے تاکہ اس کا ظلم کھل کر سامنے آئے. محل کی چار دیواری میں گناہ ہوتا تھا لیکن باہر کے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ شام کے دربار میں کیا ہو رہا ہے. جھلس گئے تھے جو زہرا کا گھر جلانے میں, علاج ان کا نہیں ہے کہیں زمانے میں، اسی لیے تو مسلسل شراب پیتا تھا، یزید پیدا ہوا تھا شراب کا، تو پیدائش سے پہلے ہی دربار کو شراب خانہ بنا دیا گیا تھا، لیکن باہر کے لوگوں کو پتا نہیں تھا، یزید دربار کے باہر آ کے پینے لگا، فسق و فجور باہر آ گیا۔ تو یہ چیزیں جو باہر آئیں، تو اس کا انتظار تھا امام حسین کہ یہ اپنے دل میں جو کفر چھپا کے رکھا ہے وہ باہر آئے۔ ابھی تک نفاق تھا، لیکن یزید نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ما جا نبی ولا وحی نزل، نہ کوئی نبی آیا تھا نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی، تو ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا، ایسے شخص سے صلح کا امکان ہی نہیں ہے نا، یہ تو اس نے تو کفر اختیار کر لیا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں آواز اٹھانا ضروری تھا، کرنا تھا جو وہی کیا آخر حسین نے، بدلہ دغا کا لے لیا آخر حسین نے، بیعت کے طالبوں نے دیا تھا حسن کو زہر، بیعت کو زہر دے دیا آخر حسین۔ صلوات پڑھے محمد،
اللہم صلی علی محمد۔
میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ حق کو دبایا نہیں جا سکتا۔ امام حسین نے کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اگر ہم حق کہ میری ذات حق و باطل کے درمیان میں فرق پیدا کرنے والی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کو فرقان بنا دیا، حق و باطل کے درمیان میں فرق پیدا کرنے والی ایک ایسی کسوٹی بنا دیا جس سے حق حق ہو باطل باطل نظر آئے۔ انہوں نے کیا کیا تھا، باطل پر حق کا لبادہ اڑا دیا تھا۔ میں عرض کر چکا کہ باطل دنیا میں نہیں چلتا، باطل پر جب تک کہ حق کا رنگ نہ اڑا دیا جائے اور حق کا لبادہ نہ پہنا دیا جائے باطل پر، لوگ باطل کو باطل کے طور پر نہیں مانیں گے۔ باطل کو جو مانتے ہیں لوگ حق سمجھ کے مانتے ہیں، جھوٹ کو جو لوگ مانتے ہیں تو جھوٹ سمجھ کے تھوڑی مانتے ہیں، جھوٹ چل رہا ہے، لوگ جھوٹ پر عمل کر رہے ہیں، لوگ جھوٹ قبول کر رہے ہیں، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ کو جھوٹ سمجھ کے قبول کر رہے ہیں؟ جھوٹ کو جھوٹ سمجھ کے قبول کر رہے ہیں، لوگ جھوٹ پر عمل کر رہے ہیں تو کیا جھوٹ پر جھوٹ سمجھ کے عمل کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ پنپ رہا ہے سچ کے ساتھ۔ دیکھیے سچ اور ایک قول ہے قول سچ، ایک ہے قول حق۔ قول سچ میں اور قول حق میں، یعنی قول صدق اور قول حق میں کیا فرق ہے؟ آپ کبھی کہتے ہیں کہ یہ قول حق ہے، آپ کبھی کہتے ہیں یہ قول صدق ہے، یہ سچا قول ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ قول حق ہے، کبھی کہتے ہیں قول صدق ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ قول صدق میں قول حق میں کیا فرق ہے؟ صدق یعنی سچا قول وہ ہے کہ اس قول سے پہلے ایک واقعہ گزرا ہے، وہ واقعہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، تو اگر یہ قول اس واقعے پر جو پہلے گزر چکا ہے ماضی میں، اگر یہ قول اس واقعے کے مطابق ہو تو یہ قول صدق ہے، اور اگر واقعے کے خلاف ہو تو قول کذب ہے۔ تھوڑا سا آپ کو مشکل ہو رہی ہے لیکن زیادہ پریشانی نہیں ہوگی۔ قول صدق میں واقعہ ہے جس پر یہ قول مطابق، یعنی قول اگر مطابق واقعہ ہو، آسان لفظوں میں کہوں، قول اگر مطابق واقعہ ہو تو اسے صدق کہتے ہیں، اور اگر قول مطابق واقعہ نہ ہو تو وہ کذب ہے. یعنی قول سے پہلے واقعے کا ہونا ضروری ہے، لیکن قول حق میں یہ ہے کہ واقعہ پہلے ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ واقعہ جب مطابق قول بن جاتا ہے تو اسے حق کہا جاتا ہے. واقعہ جب مطابق قول ہو جاتا ہے تو اسے حق کہا جاتا ہے. یعنی قول کے لیے واقعے کا ہونا ضروری ہے، لیکن حق کے لیے پہلے واقعے کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ واقعہ جب قول کے مطابق ہو جائے تو اسے حق کہتے ہیں. یعنی حق ایک ٹھوس حقیقت کا نام ہے جو بدلی نہیں جا سکتی ہے. اگر آپ قول حق کو اگر مثال کے طور پہ دیکھیں تو روایات کی روشنی میں یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ سیدہ نے کہا کہ بچوں تمہارا لباس درزی کے پاس ہے. اب اگر اس قول سے پہلے اگر واقعہ گزرا ہو اور وہ مطابق ہو یا مطابق نہ ہو تو وہاں پہ صدق اور کذب کی بات آئے گی، لیکن جب واقعہ اس قول کے مطابق ہو جائے تو اسے کہتے ہیں قول حق. سلوات پڑھے محمد اب لوگ کہتے ہیں کہ سچائی جو ہے، حق جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، سچ کڑوا ہوتا ہے، دونوں کے لیے ایک ہی بات کہ حق جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے. اب یہ لغت میں دیکھنا ہوگا یا ڈکشنری میں دیکھنا ہوگا کہ یہ محاورہ در حقیقت ہے کیا، کہ حق کڑوا ہوتا ہے یہ محاورہ صحیح ہے، یا حق کڑوا لگتا ہے یہ محاورہ صحیح ہے. حق کڑوا ہوتا ہے یا حق کڑوا لگتا ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ حق کڑوا ہوتا ہے یا لگتا ہے تو کیا فرق پڑے گا؟ بات تو دیکھنے میں ایک ہی جیسی نظر آ رہی ہے، لیکن دونوں میں بہت فرق ہو جائے گا. اس لیے کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ حق کڑوا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قصور حق کا، کوئی کڑوا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، اب بھی کڑوا ہوتا ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں آپ کڑوا ہوتا ہے، جب کڑوا ہوتا ہے تو کڑوا ہی لگے گا، ہوتا ہی جب کڑوا ہے تو ہم کیا کریں، یعنی اس کے اندر اس کے مزاج ہی میں کڑواہٹ پائی جاتی ہے، اس کے نیچر ہی میں کڑواہٹ پائی جاتی ہے، ہم نے تھوڑے ہی جو ہے آپ کو کڑوا کیا ہے، حق تو ہوتا ہی کڑوا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ حق جو ہے وہ پیدائشی طور پر حقیقت میں اس کے نیچر میں اس کی طبیعت میں اس کے مزاج میں حق کے مزاج ہی میں کڑواہٹ ہو، کیونکہ یہ بات روز مرہ ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ واضح ہو جائے کہ بھئی آخر مسئلہ کیا ہے، کہ حق واقعی کڑوا ہوتا ہے یا کڑوا نہیں ہوتا. تو یہ غلط ہے یہ کہنا کہ حق کڑوا ہوتا ہے، حق سے زیادہ میٹھا، حق سے زیادہ پسندیدہ، حق سے زیادہ پیارا نہ کوئی لفظ ہے لغت میں، نہ حق سے زیادہ میٹھی کوئی حقیقت ہے دنیا، حق سے زیادہ میٹھی کوئی حقیقت دنیا میں ہے ہی نہیں، اس لیے کہ حق کے علاوہ کوئی حقیقت ہے ہی نہیں. تو حق کڑوا نہیں ہوتا، مگر یہ کہ حق کڑوا لگتا ہے، تو لگتا کس کو ہے؟ جو بیمار ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ قصور حق کا نہیں ہوا، بلکہ قصور ان کا ہے جن کا مزاج بگڑا ہوا ہے. مثال کے طور پر جو یرغان کا مریض ہے، اسے اسے جو ہے مٹھائی بھی جو کڑوی لگے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مزاج میں خرابی پائی جاتی ہے. وہ خود بخار میں مبتلا ہے, تو اب قصور اس کا ہے کہ جو بیمار ہے, قصور اس کا نہیں ہے. یعنی مٹھائی کا قصور نہیں ہے بلکہ مزاج کا قصور ہے. اگر خرابی حق میں ہوگی تو علاج حق کا ہوگا, اور اگر مزاج آپ کیا خراب ہے تو علاج آپ کو کرانا ہوگا. کہ اپنے مزاج کو بدلیں, حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں, حق کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں. لوگ نہ حق کو مانتے ہیں نہ حق والوں کو مانتے ہیں. یہ آدمی حق پر ہے مگر ہم نہیں مانتے. حق پر ہے تو آپ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ آپ کا مزاج ایسا ہے کہ آپ حق والوں کو پسند نہیں کرتے. اور باطل مزاج لوگ آپ کو اچھے لگتے ہیں. ہوتا ہے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں بھائی یہ حق پہ ہوں گے لیکن ہم کو نہیں پسند آتے. ایک عجیب بات, ہم باطل پہ ہوں گے لیکن ہم کو اچھے لگتے ہیں. اب کیا کیا جائے؟ مزاج مزاج کی بات ہے. تو جیسا مزاج ہوگا اس کے ویسے ہی اثرات ہوں گے. تو کچھ لوگوں کا مزاج نہیں ہوتا ہے کہ وہ حق کو پسند کرے. اردو کا ایک شاعر جوش ملی آبادی ہے, وہ لکھتا ہے کہ علی کی حق پرستی کی تاب نہ لا کر, اور ایک تاریخی جملہ ہے کہ علی کی حق پرستی کی تاب نہ لا کر مسلمانوں کی ایک جماعت کثیر نے علی کا ساتھ چھوڑ دیا. علی کی حق پرستی کی تاب نہ لا کر, یعنی علی کی حق پرستی کو برداشت کرنا ہر مزاج کے بس کی بات نہیں ہے. حق والوں کو ماننا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. امیر المومنین وہ ذات ہے جو مکمل حق ہے, سراپا حق ہے. اسی لیے تو مصلی اعظم نے کہا علی المال حق والحق مال, کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. حق کو دیکھنا ہو تو علی کی ذات میں دیکھو, اور علی کی اور حق کو دیکھنا ہو تو علی کی ذات میں دیکھو, اور علی کو دیکھنا ہو تو حق کے بہتر میں دیکھو. دو الگ الگ حقیقتیں نہیں ہیں, جیسا کہ قرآن اور حضور کی ذات دو الگ الگ حقیقتیں نہیں ہیں, بلکہ ایک ہی حقیقت کا نام ہے. کردار مصطفیٰ کو لکھ دیا جائے تو قرآن بن جائے, قرآن کو اگر پیکر میں ڈھال دیا جائے تو ذات مصطفیٰ بن جائے. اسی طریقے سے اگر حق کو پیکر عطا کر دیا جائے تو علی بن جائیں گے. اور علی ابن ابی طالب کو اگر حقیقت میں پیش کیا جائے تو حق کی صورت میں نظر آئے. اسی لیے مرسل اعظم نے کہا یا علی, اے علی تم میزان حق ہو. میزان الاعمال, میزان الاعمال, میزان کسے کہتے ہیں؟ ترازو کو کہا جاتا. خود امام حسین کہہ رہے ہیں میں اپنے بابا امیر المومنین کی سیرت کے نقوش اجاگر کرنے جا رہا ہوں, یعنی میرا کام وہی ہے جو امیر المومنین کا کام ہے. یعنی جس طرح سے امیر المومنین میزان الاعمال ہے, اسی طرح سے میں بھی میزان اعمال. کہتے ہیں میں حق و باطل کے درمیان میں فرق پیدا کرنے والی ذات ہوں. میں چاہتا ہوں کہ حق کو باطل سے علیحدہ کر دوں, میں چاہتا ہوں کہ طیب و خبیث کو الگ کر دوں, میں چاہتا ہوں کہ سچائی کو جھوٹ سے الگ کر دوں, میں چاہتا ہوں کہ اچھائی کو برائی سے الگ کر دوں. یعنی امام حسین کی ذات خود فرقان ہے, اور کربلا قد تبین الرشد من الغی کی تفسیر ہے. کربلا کیا ہے؟ کربلا قد تبین الرشد من الغی. رشد یعنی ہدایت, غی یعنی گمراہی. کہ یہاں ہدایت اور گمراہی دو الگ الگ ہو گئے. حق الگ ہو گیا باطل الگ ہو گیا. رشد و ہدایت غی سے یعنی گمراہی سے الگ ہو گئی. تو دو الگ الگ حقیقتیں بن گئی. کس کی وجہ سے؟ ذات حسین کی وجہ سے. تو عزیزان گرامی, امام کی ذات جو ہوتی ہے وہ میزان ہوتی ہے, اور کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کے اعمال کو حق کے ترازو پہ تولا جائے, حق کے وزن پہ تولا جائے. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ, یہ روایت نہیں ہے, آیہ قرآن ہے. اور آیت قرآن ہے کہ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ, جس دن حق وزن بن جائے گا اور آپ کے اعمال, آپ کے عقائد, آپ کے نظریات, آپ کے کا کردار اس حق کے وزن پہ تولا جائے. وزن و یوم اس دن الحق, اسی سے آپ کو اپنی سمجھ میں آئے گا کہ ایک ہوتا ہے میزان یعنی ترازو, اور ترازو کے دو پڑھنے میں ایک میں وزن رکھا جاتا ہے, ایک میں موضوع. کہ جو بھی چیز اگر آپ رکھیں, اور ہر قسم کا وزن کی تولنے کی چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں, ہر ایک کو ناپنے کی چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں. اگر کوئی ترکاری کو اگر تولنا ہے تو ایک طرف کوئی پتھر رکھیں گے آپ, اور دوسرے پڑھنے میں وہ ترکاری رکھیں گے, اس کے بعد تولیں گے. تولنے والی چیز ہوگی تو تولیں گے. کپڑے کو کیسے کریں گے؟ تو کپڑے کو ناپیں گے. تو کپڑا ناپا جاتا ہے, ترکاری تولی جاتی ہے. ہر ایک کا ایک وزن الگ الگ ہوتا ہے. جس کا جیسا, جو چیز جیسی ہو اس کا وزن ویسے ہی ہوتا ہے. تو ایک پڑھنے میں وزن رکھا جاتا ہے, ایک پڑھنے میں موضوع ہوتا ہے, اور اس کو میزان کہا جاتا ہے, کسوٹی کہا جاتا ہے. کہ آپ جو ہے اس پر پرکھیں گے جس چیز کو, وہ چیز کیا ہے. کبھی شعر میں بھی وزن پایا جاتا ہے, شعر کا وزن ہوتا ہے. تو علم عروض کے میزان پر شعر کو پرکھا جاتا ہے کہ اس کا جو ہے یہ وزن پہ ہے یا نہیں ہے. تو شعر کے لیے وزن الگ ہوتا ہے, اور کپڑے کو ناپنے کے لیے الگ ہوتا ہے, تھرمامیٹر الگ ہوتا ہے, تولنے کے لیے ترازو الگ ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے اخلاق ہیں, اور ہمارا کردار ہے, ہمارے عقائد ہیں, عقیدہ توحید ہے, عقیدہ رسالت ہے, عقیدہ معاد ہے, ہمارے اخلاق ہیں, ہمارا کردار ہے, ہماری عبادتیں ہیں, ہماری نمازیں ہیں, ہمارا روزہ ہے, ہمارا حج ہے, ہمارا زکوٰۃ ہے, ہم نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے, اب اسے تولا جائے گا کہ نہیں تولا جائے گا, یہ ہمارا کردار ہے, اسے تولا جائے گا کہ نہیں تولا جائے گا, اب کس کے میزان پہ تولا جائے گا, کس وزن پہ تولا جائے گا. تولا جائے گا تو کس وزن؟ وزن و یوم اذن الحق, حق کے وزن پہ تولا جائے گا. یعنی علی المال حق والحق کو مالی, اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے میزان پہ تولا جائے گا. ایک طرف علی ہوں گے, ایک طرف آپ کے اعمال ہوں گے. آپ کی نمازیں علی جیسی ہو تو قبول ہوگی, آپ کا روزہ اگر علی جیسا ہو تو قبول ہوگا, آپ کا حج اگر علی جیسا ہو تو قبول ہوگا, آپ کے عقائد, آپ کے نظریات, آپ کے اعمال, آپ کا کردار علی جیسا ہوگا تو قبول ہوگا. وزن و یوم اذن الحق, جس دن جو ہے میزان الاعمال مقلب الاحوال. تو میزان اعمال امیر المومنین کی ذات. حق ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس میں ہر ایک کو تولا جائے, ہر ایک کو پرکھا جائے. اگر آپ کو اگر دیکھنا ہے کہ میرے عقائد صحیح ہیں یا نہیں ہے تو آپ کہاں دیکھیں گے؟ میری فکر صحیح ہے یا نہیں, میں سچا مسلمان ہوں کہ نہیں ہوں، فرض کریے، اب کیسے سمجھیں گے آپ بتائیں؟ میں مومن ہوں یا نہیں ہوں کیسے سمجھیں گے آپ؟ آپ اپنا چہرہ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ تو کہاں دیکھتے ہیں اپنا چہرہ؟ آئینے میں دیکھتے ہیں. تو آئینے میں کیوں دیکھتے ہیں؟ اس لیے کہ آئینہ سچ بولتا ہے، آئینہ جھوٹ نہیں بولتا. مانگو کہیں سے گھر میں اگر آئینہ نہیں، تو اگر آئینے میں آپ کو سچائی نظر آئے گی، آئینہ جھوٹ نہیں بولتا. یہی وجہ ہے کہ انسان آئینے میں دیکھتا ہے اور اگر کالک لگی ہوئی تو اسے پوچھ لیتا ہے اور اس پر غصہ نہیں کرتا. آئینے پر انسان غصہ نہیں کرتا، اپنے آپ پر غصہ کرتا ہے، کیونکہ آئینہ جیسا ہے ویسا دکھاتا ہے. اور فرمائیے گا، تھوڑا سا آپ کا وقت جا رہا ہے، کہ جیسا آئینہ ہے تو اب کیا ہر انسان کو آرزو ہوتی ہے نہیں ہوتی کہ اپنا چہرہ دیکھے؟ اور کیا ہر انسان کو اپنا چہرہ نظر آتا ہے؟ ہر انسان کو اپنا چہرہ نظر آتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ بعض لوگوں کو نظر آتا ہے، ہر انسان کو نظر نہیں آتا. کیا مطلب؟ یعنی کسی کو بھی نظر نہیں آتا، کسی انسان کو اپنا چہرہ نظر نہیں آتا. اسی لیے تو ہر انسان آئینہ دیکھتا ہے نا. آئینہ انسان کو اس کی حقیقی تصویر دکھاتا ہے. اب اگر کسی انسان کو اگر اپنا باطن دیکھنا ہے تو کیا کرے؟ ظاہر دیکھنے کے لیے تو آپ نے بتا دیا کہ اگر آپ کو اپنا چہرہ دیکھنا ہے، ہر کسی کو اپنا چہرہ نظر نہیں آتا. اگر آپ کو اپنا چہرہ دیکھنا ہے تو آپ کو آئینہ دیکھنا چاہیے، آپ کو اپنا چہرہ نظر آ جائے گا. اس بات سمجھ میں آ گئی؟ اور تو پہلے سے سمجھ ہو گئی بات. اب سمجھنا کیا ہے؟ سمجھنا یہ ہے کہ اب اگر ہمارے باطن کو اگر ہمیں دیکھنا ہے، یہ کتنی اہم بات ہے، یہ کوئی معمولی بات ہے کیا؟ آئینہ کتنا قیمتی ہوتا ہے بتائیے. ظاہر کو دیکھنے کے لیے یہ آئینہ، اگر آپ کو ایسا آئینہ دکھایا جائے کہ جس میں آپ کا باطن نظر آئے، تو وہ آئینہ کتنا قیمتی ہوگا؟ وہ آئینہ کتنا قیمتی ہوگا؟ تو آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں، آپ اپنے نظریات کو دیکھیں، آپ اپنے عقائد کو دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں. پہلی بات، میں مومن ہوں یا نہیں ہوں. خدا نہ کرتا میں کافر ہوں. آئینہ کیوں دیکھتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ چہرے پر کچھ لگا ہوا ہے نا، میں صحیح لباس پہنا ہوں کہ نہیں پہنا ہوں، یہ سب چیزیں جو ہے نا آئینے میں نظر آئیں گی. تو اب اگر میں یہ دیکھنا ہے کہ میں واقعی سچا مومن ہوں یا نہیں ہوں، تو کیا کریں؟ کوئی آئینہ بتائیے آپ کہ میں دیکھ سکوں. لوگوں سے اگر آپ پوچھیں گے تو لوگ جو ہے مومن کو کافر بتا دیں گے، کافر کو مومن بتا دیں گے. لوگوں کا تو کوئی بھروسہ ہے نہیں. آپ لوگوں کی طرف تو توجہ نہیں دے. ہاں البتہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ المومنو مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن سے پوچھ سکتا ہے. صدیقی من احدا الی عیوبی، میرا دوست وہ ہے جو میرا عیب لکھ کے مجھے بھیجے، کیونکہ میرا دوست میرا آئینہ ہے، مجھے کیا معلوم کہ میرے اندر کیا عیب ہے، میرا دوست بتائے گا. لیکن ایک ایسا آئینہ جس میں آپ خود اپنی تصویر دیکھ سکتے ہیں، کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی اور کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ آپ کیا ہو گئے ہیں، کیا ہو گئے ہیں. یعنی آپ منافق ہو گئے ہیں خدا نہ خواستہ، کافر ہو گئے ہیں. آپ کا مزاج کیا ہے؟ آپ واقعی مومن ہیں کہ کافر ہیں؟ اس کو سمجھنے کا آسان ذریعہ ہے. اور میں آپ کو اسی مجلس میں صرف دو منٹ کے اندر آپ کو تین آئینے بتا دوں گا. سلوات پڑھے ہوں کیونکہ وقت تیزی سے بھاگ رہا ہے، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. ہم بہت مختصر لفظوں میں بہت ساری باتیں کہنا چاہتے ہیں، لیکن اس کو اگر ہم پھیلائیں گے تو یہی دو منٹ کی بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے. آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ یہ بات اشاروں میں کہی جا رہی ہے آپ کے ذہن پر اعتماد کرتے ہوئے، کیونکہ آپ بہرحال سمجھدار لوگ ہیں یہاں پر، عام مجمع نہیں ہے کہ جن کو سمجھانے کے لیے زیادہ وقت لگے, زیادہ ذہن پہ زور دینا پڑے. قرآن مجید نے, اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کے جتنے سورتیں ہیں, جتنے سورے ہیں, وہ حضور نے خود اپنے زمانے میں جمع کروایا, کیونکہ سورہ بقرہ حضور کے زمانے میں تھا, سورہ حمد حضور کے زمانے میں تھا, سورہ نور حضور کے زمانے میں تھا, سارے سورے حضور نے خود مرتب فرمائے. تو سورہ حمد کے بعد سورہ بقرہ کس نے ترتیب دیا؟ تو حضور نے خود ترتیب. تو سورہ حمد کو کیا کہتے ہیں؟ فاتحۃ الکتاب, فاتحۃ الکتاب. کہ قرآن مجید کو جب آپ لے کے کھولیں گے تو پہلے مقدمہ کتاب سورہ حمد کی شکل میں, اس کے بعد آپ مستقیم قلعہ قرآن میں داخل ہوں گے. تو آپ سورہ بقرہ کے ہی اندر سے آپ قرآن کے اندر داخلہ لیں گے. تو قرآن کو اگر آپ محل تصور کریں, اطلاع تصور کریں, حق کا اطلاع تصور کریں, تو اس قلعے میں داخل ہونے سے پہلے, غور فرمائیے گا, اس قلعے میں داخل ہونے سے پہلے اللہ نے تین آئینے نصب کر دیے ہیں تاکہ ہر انسان, روئے زمین کا ہر انسان, ہر انسان کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مذہب کا انسان ہو, کوئی بھی کسی بھی عقیدے کا انسان ہو, کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی علاقے کا انسان ہو, مشرق کا رہنے والا ہو کہ مغرب کا رہنے والا, شمال کا رہنے والا ہو کہ جنوب کا رہنے والا, کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے اور کسی بھی مذہب کا ہو سکتا ہے. کیونکہ ہمیں آئینہ دیکھنا ہے, آئینہ دیکھنے کے لیے مذہب چاہیے. کوئی بھی انسان آئینہ دیکھ سکتا ہے, ہندو بھی دیکھ سکتا ہے, مسلمان بھی دیکھ سکتا ہے, یہودی بھی دیکھ سکتا ہے, نصرانی بھی دیکھ سکتا ہے, اور آئینہ ہر ایک کو دکھاتا ہے کہ تم کون ہو, تمہاری شکل کیسی ہے, ہے نا. ہر انسان کو آئینہ صاف دکھاتا ہے. تو قرآن مجید کس کے لیے نازل ہوئی؟ تمام انسانوں کے لیے. مانتے جو ہیں انہیں مسلمان کہا جاتا ہے, جو نہ مانے اسے کافر کہا جاتا ہے, لیکن ہدن للناس ہے نا. قرآن کیا ہے؟ ہدن للناس, یعنی قرآن ہدایت بشر کے لیے نازل ہوئی ہے, تمام انسانوں کے لیے. تمام انسانوں کو دعوت فکر دے رہی ہے قرآن. قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں, پڑھنا تو سب کو ہے, جو مان لے اسے مسلمان کہا جاتا ہے, جو نہ مانے انکار کر دے اسے کافر کہا جاتا ہے, یہی ہے نا. تو اب آئیے قرآن مجید کے اس قلعے میں جب داخل ہوں گے, سورہ بقرہ میں جب آپ داخل ہوں گے, تو وہیں پر آپ کو تین آئینے نظر آئیں گے جس میں ہر انسان اپنا چہرہ دیکھتے ہوئے داخل ہوگا کہ میں کون ہوں اور میرا مزاج کیا ہے. تو قرآن مجید نے پہلا آئینہ نصب کیا, پہلا آئینہ نصب کیا وہ یہ ہے کہ جو حق دیکھ کر, حق دیکھ کر حق کو مان لیتے ہیں, حق کو دیکھ کر, ان کا مزاج یہ ہے کہ جب حق نظر آ جاتا ہے تو حق دیکھ کر حق کو مان لیتے ہیں. ایسے لوگوں کو جو حق دیکھ کر حق مان لے, ایسے مزاج لوگوں کو قرآن کی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ مومن کہا جاتا ہے. جو حق دیکھ کر حق کو مان لے اسے قرآن کی زبان میں مومن کہا. مومن کسے کہتے ہیں؟ جو حق دیکھ کر مان لے, یعنی یہ حق کے نصب کردہ آئینے ہیں کہ جس میں حق دیکھ کر حق کو جو مان لیتا ہے اسے مومن کہا جاتا ہے, اور اسی کو ادب کی زبان میں منصف مزاج انسان کہا جاتا ہے. منصف مزاج انسان کہا جاتا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم منصف مزاج ہیں کہ نہیں ہیں, ہم مومن ہیں یا نہیں ہیں, یہ دیکھنا ہے. تو آپ اپنے آپ میں یہ دیکھیں کہ کیا میں حق کو دیکھ کر حق کو, جب حق نظر آتا ہے تو میں حق کو دیکھ کر حق کو مان لیتا ہوں یا حق کا انکار کر دیتا ہوں. جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے, ہوگا حق لیکن ہم نہیں مانتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ ضدی مزاج ہیں. یہ دوسرا حرف ہوا, یعنی حق دیکھ کر جو حق کا انکار کر دے اسے ادب کی زبان میں ضدی مزاج انسان کہا جاتا ہے, اور اسی کو قرآن کی زبان میں کافر کہا جاتا ہے. جس کو ادب کی زبان میں ضدی مزاج کہا جاتا ہے اسی کو قرآن کی زبان میں کافر کہا جاتا ہے. قرآن سے پوچھے کہ کافر کون ہے تو ادب کہے گا جسے ضدی مزاج آپ سمجھتے ہیں اسی کو قرآن کافر کہتا ہے, کہ جو حق دیکھ کر حق کو ماننے سے انکار کر دے. اب آپ اپنا تجزیہ کریں کہ آپ حق کو دیکھتے ہیں تو حق کا انکار کر دیتے ہیں, حق والوں کا انکار کر دیتے ہیں, یا حق کو قبول کر لیتے ہیں. جب آپ کے سامنے ایک انسان لایا جاتا ہے جو حق پر ہوتا ہے تو حق والے کو دیکھ کر آپ اسے تسلیم کر لیتے ہیں یا حق والے کا انکار کر دیتے ہیں. جب آپ کو حق کہیں پر بھی نظر آئے, کبھی حق جو ہے کتاب کی شکل میں ہوگا, حق کبھی جو ہے انسان کی شکل میں ہوگا, حق کبھی جو ہے کسی بھی صورت میں حق آ سکتا ہے, کتاب حق, شخصیت حق, ہے نا, کسی بھی صورت میں حق آ. حق دیکھ کر حق کو مان لے تو مومن ہے. میں بات کو ختم کر رہا ہوں. حق کو دیکھ کر حق کو ماننے سے انکار کر دے تو اسے قرآن کی زبان میں کافر کہا جاتا ہے اور ادب کی زبان میں ضدی مزاج انسان کہا جاتا ہے. اور جو حق کو دیکھ کر حق سے پہلو بدلے, کبھی اسے مانے کبھی انکار کرے, ایسے لوگوں کو ادب کی زبان میں متلون مزاج انسان کہا جاتا ہے, اور قرآن کی زبان میں ایسے ہی لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے. ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے. اور یہ تینوں آئینے قرآن مجید کی ابتدائی سورہ بقرہ میں, جو حق دیکھ کر حق کو مان لیتے ہیں ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. مومن کون ہوتے ہیں؟ کہ جو حق دیکھ کر حق پر ایمان لے آتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. وہ یقیمون الصلاۃ, اور جو نماز قائم کرتے ہیں. زکا, اور جو زکات ادا کرتے ہیں. اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک هم المفلحون, یہی لوگ فلاح پانے والے. یہ آئینہ ہو گیا. دوسرے, وہ لوگ جو حق کو دیکھ کر حق کا انکار کر دیتے ہیں, کہتے ہیں ہم تو نہیں مانیں گے, زمانہ مانے مگر ہم نہیں مانیں گے. اب بہت سارے اس میں جو ہے لطائف ہے, واقعات ہے, کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے میرا, تو میں بات کو ختم کر رہا ہوں. لیکن ایک چھوٹا سا ایک لطیفہ آپ کو سنا دوں, کیونکہ آپ بہت زیادہ سنجیدہ ہو گئے. تلوار پڑے محمد والے. اللہم صلی
اللہ علیہ
وسلم. اب بہت مشہور لطیفہ ہے, صرف میں توجہ دلا رہا ہوں. ایک شخص نے کہا اپنی بیوی سے کہ میں ابھی شرط یہ باندھ کے آیا ہوں کہ جو دو اور دو, جیسا یہ اس سے پہلے بھی مثال دیا کہ میں نے یہ شرط باندھا ہے کہ کوئی مجھے ثابت کرا دے کہ دو اور دو چار ہوتے ہیں تو بس میں جتنی رقم مانگے دینے دے گا. تو بیوی نے کہا کہ پھر تو تم ہار جاؤ گے. اس نے کہا میں نے کہا کہ دو اور دو کوئی مجھے ثابت کر دے, میں تو کہہ رہا ہوں پانچ, دو اور دو پانچ ہوتے ہیں, کوئی مجھے ثابت کر دے. تو کہا کہ پھر تو تم ہار جاؤ گے کیونکہ چار ہوتے ہیں, تم تو پانچ کی شرط باندھ کے آئے ہو. تو کہا کہ میں نے شرط میں کیا کہا, کوئی مجھے ثابت کر دے, وہ لاکھ ثابت کرے گا میں نہیں مانوں گا. کوئی مجھے قائل کر دے, وہ قائل کرے گا میں نہیں مانوں, میں کہوں گا میں تو قائل نہیں ہو رہا ہوں, مجھے کوئی قائل کر دے, وہ لاکھ دلیل دے گا میں نہیں مانوں گا. تو یہ کیا ہے؟ ضدی مزاج. حق دیکھیں گے لیکن حق کو مانیں گے نہیں, انکار کر دیں. اسے کہتے ہیں ضدی مزاج انسان, کہ لاکھ دلیلیں دے لیکن وہ مانے گا نہیں کیونکہ ضدی مزاج. ایسے کو قرآن کافر کہہ رہا ہے. اور قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی جب یہ آئینہ ہو گیا تو دوسرا آئینہ رکھ دیا گیا. دوسرا آئینہ یہ ہے کہ ان الذین کفروا, والذین کفروا اولیاء, والذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. جو لوگ کفر اختیار کر لیتے ہیں ان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ چاہے آپ انہیں ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. والذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یہ قرآن ابتدائی میں کہہ رہا ہے, سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں چل رہی ہیں. یعنی پہلے مومنوں کو بتایا کہ مومن کون ہوتے ہیں, جو یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان لاتے ہیں وہ مومن ہوتے ہیں. کافر کون ہوتے ہیں؟ والذین کفروا سواء علیہم, ان کے لیے دونوں برابر ہے کہ چاہے آپ انہیں ڈرائیں کہ چاہے نہ ڈرائیں, وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور تیسرا جو مسئلہ ہے, یعنی جس کو ادب کی زبان میں متلبن مزاج کہا جاتا ہے اور جسے قرآن منافق کہتا ہے, ان کے بارے میں بڑا مسئلہ ہے. اسی لیے یہ جو آیتیں آپ سورہ بقرہ اٹھا کے پڑھ لیجئے, میرے پاس اب وقت نہیں رہا کہ آپ سورہ بقرہ کی آیتیں ہم اس کے بعد والی پڑھتے چلے جائیے. اس میں کئی آیتیں صرف منافقین کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں کہ آپ یہ پہچانے کہ منافق کسے کہتے ہیں. وہ جو آئینہ رکھا گیا ہے منافق کو دیکھنے والا, اس کو جو ہے کئی طریقے سے بتایا گیا ہے. یہ کون لوگ ہوتے ہیں, کیسے لوگ ہوتے ہیں, کس مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا, جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ, قَالُوا آمَنَّا, کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ, کہ جب وہ شیاطین کے ساتھ خلوت کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے, ہم تو آپ کے ساتھ. مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں, کافروں سے کہتے ہیں کہ ہم کافر ہیں, کافروں میں جا کے کہتے ہیں کافر ہیں, مومنوں میں جا کے کہتے ہیں مومن ہیں. ایک شاعر کہتا ہے کہ بادس مردنت عرفی مسلمانان بے زمزم شویند و کافران بے سوزانا, کہ تم ایسے زندگی گزارو دنیا میں کہ تمہارے مرنے کے بعد کافر تمہیں جلائیں اور مسلمان تمہیں زمزم سے نہلائیں. یعنی تم ایسے منافقانہ انداز میں زندگی گزارو کہ وہ کہیں کہ ہمارے ہیں یہ, کہیں کہ ہمارے ہیں. مومنوں میں جا کے کہو مومن ہیں, کافروں میں جا کے کہو کہ کافر ہیں. اور فرمائیں بات تمام ہو گئی. اب آپ کہیں, یعنی پورے دنیا کے انسان ان تین آئینوں سے گزر کر یا کافر کہلاتے ہیں یا مومن کہلاتے ہیں یا منافق کہلاتے ہیں. بس ایک بات رہ گئی, میں اس کو ختم کر کے بات تمام کروں. اب یہاں پر جو مسئلہ پیش آیا تھا, یعنی یہ جو تینوں گروہ جو بنے تھے, وہ حق دیکھنے کے بعد جو حق کو مان لے وہ مومن کہلایا, جو حق کا انکار کر دے وہ کافر کہلایا, جو حق کے سلسلے میں پہلو بدلے اسے منافق کہا گیا. اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بھولا بھالا آپ کے ہمارے جیسا انسان یہ کہے کہ بھائی اگر یہ تو اس صورت میں تینوں صورتیں بن رہی ہیں کہ جب کوئی حق دیکھ لے, ہے نا, اب کوئی مومن آدمی آگے صاحب بھی ایسا بولے کہ بھائی اگر ہم کو حق ہی نظر نہ آئے تو ہم کیا کریں, اب کیا کیا جائے, یہ تو تینوں صورتوں سے باہر ہو گئے بات. تو اس کا سدے باب قرآن نے پہلے ہی کر دیا کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے جناب, کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ حق اور دکھائی نہ دے. حق اور دکھائی نہ دے یہ ممکن ہی نہیں ہے. قرآن نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, پہلے یہ کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, پہلے تو اس کا سدے باب کر دیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کا امکان ہی نہیں ہے. یعنی حق وہ ہوتا ہے کہ جس میں ریب کا امکان ہی نہیں ہوتا. حق وہ نہیں ہے جو دکھائی نہ دے. حق وہ ہے, حق ایسا نہیں ہوتا کہ جو دکھائی نہ دے, حق ایسا نہیں ہوتا جو سنائی نہ دے. عطر وہ ہے, پھول وہ ہے کہ جس میں خوشبو پائی جاتی ہے. حق اپنے آپ کو منوا لیتا, حق کو منوانے کی ضرورت نہیں پڑتی, حق کو منوانے کی ضرورت نہیں پڑتی, حق کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ یہ کہیں کہ اگر ہم کو حق ہی نظر نہ آئے تو ہم کیا کریں. نہیں, حق جو نظر نہ آئے وہ پورے مادرزاد ہوگا جسے حق نظر نہ آئے, وہ بہرا ہوگا جسے حق سنائی نہ دے, وہ گونگا ہوگا, بس وہ گونگا ہوگا کہ جس کی زبان پر حق جاری نہ ہو. جو زبانیں حق کے لیے گویا نہیں ہوتی وہ گونگی ہے, وہ آنکھ جو حق کو دیکھ نہیں سکتے وہ اندھے ہیں, جو کان حق کو سن نہیں سکتے وہ بہرے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں عزیزان گرامی کہ جسے علی نظر نہ آئے, جسے فضیلت علی نظر نہ آئے, جسے فضائل علی دکھائی نہ دے وہ اندھا ہے. جسے علی کی فضیلت دکھائی نہ دے وہ اندھا ہے, کہ جسے علی کے فضائل سنائی نہ دے وہ بہرا ہے. جس کی زبان پر علی کی فضیلت نہ آئے وہ گونگا ہے, اور جو قدم علی کی بس میں ذکر میں نہ پہنچے وہ پیر ننگ ہے. صلوات پڑھے وہاں بس. عزیزان گرامی, اور حسین اسی علی کا بیٹا ہے, اس علی کا بیٹا ہے. انسان اس حسین کی تعریف کیا کرے جس کے پدر نے کعبے کو کعبہ بنا, بھائی نے جس کے لے کے علم جوش چند اتنا کیا بلند جو توبہ بنا, بچوں نے جس کے مارے گئے کارزار مرنے کھیل تماشا بنا, خود جس نے ایک دو پہر میں ہمیشہ کے واسطے جنگل کو کربلا یہ امام حسین نے کیا. جنگل کو کربلا حسین نے بنایا, امام حسین نے کربلا خانے, خلیل نے خانے کعبہ کو بنایا, خلیل نے خانے کعبہ کی تعمیر, ابراہیم و اسماعیل نے مل کے خانے کعبہ کو بنایا. خانے کعبہ مٹی چونے اور گارے کا معاملہ ہے, لیکن کربلا کو بنانا خلیل کے بس کی بات نہیں. کربلا کو امام حسین نے بنایا, اور وہ اینٹ پر اینٹ رکھ کے نہیں بنایا, پتھر پہ پتھر رکھ کے نہیں بنایا. کربلا جو بنی ہے وہ لاشوں پہ لاشیں رکھے گئے تو کربلا تھا. کربلا کو تعمیر کرنے کے لیے اس میں پانی نہیں ڈالا گیا ہے, بلکہ خون کے ذریعے سے کربلا کو سیراب کیا ہے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے اسماعیل کو زمین پر ایڑیاں رگڑتا ہوا ایسی شہادتوں کا نذرانہ پیش کیا. ٹھیک ہے, ہم مصائب پڑھ دیتے ہیں لیکن مصائب کو سمجھتے نہیں ہیں. اب سمجھنا آسان بات نہیں ہے, اور ہم اتنا وقت نہیں نکالنا چاہتے کہ جس میں ہم کربلا کو سمجھ سکیں, مسائل کو خاص طور پہ. دیکھیے, ائمہ علیہ السلام وہ ہوتے ہیں جو انسانیت کی معراج پر ہوتے ہیں, کمال انسانی پر فائز ہوتے ہیں. جتنے انسانی صفات ہیں وہ ان کے اندر کامل ہوتے ہیں, عاطفہ انسانی کی وہ معراج پر ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس عاطفہ انسانی نہیں ہوتا. جس طرح سے ایک باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے, اگر یہ اولاد سے محبت انسانی فطرت ہے تو یہ فطرت ائمہ علیہ السلام کے پاس اور گہری ہو جاتی ہے. انہیں اپنی اولاد سے بے انتہا محبت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک سنگدل باپ ہو جو اپنے بیٹے سے محبت نہ کرتا ہو, اپنی اولاد سے اسے محبت نہ ہو, بلکہ یہ عاطفہ انسانی کی اس معراج پر ہوتے ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ حسین اس نرم دل ذات کا نام ہے, عاطفہ انسانی کی اس معراج پر فائز ہے جو انسانوں پر نہیں جانوروں پہ ترس کھاتے تھے, جو جانوروں پہ رحم کھاتے تھے. تو انہیں اپنی اولاد سے کتنی محبت نہیں ہوگی. خلیل جس طرح سے اپنے بیٹے اسماعیل سے محبت کرتے تھے, اسی طرح حسین ابن علی اپنے فرزند علی اکبر سے محبت کرتے تھے, اپنے فرزند علی اصغر سے محبت کرتے تھے. یہی نہیں بلکہ اپنے بھتیجے قاسم سے محبت کرتے تھے, تمام بچوں سے امام حسین علیہ السلام محبت کرتے تھے. جب امام حسین علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ مجھے ان تمام کا نذرانہ شہادتوں کو پیش کرنا ہے, تو کیسے امام حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی جب امام حسین کی نگاہوں کے سامنے قاسم خاک و خون میں غلطا دیکھیں گے, اون و محمد خاک و خون میں غلطا دیکھیں گے. امام حسین علیہ السلام اپنے اس کاروان کے متعلق ایک شہید نہیں بلکہ 71 لاشیں امام حسین علیہ السلام پہ خاک کربلا پہ اٹھائے ہیں. جب امام حسین کربلا سے قریب ہو رہے تھے تو راہ کربلا میں امام حسین کو ایک مرتبہ نیند لگ جاتی ہے اور جب خواب سے چونکتے ہیں تو کہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جملہ اس وقت پڑھا جاتا جب کسی کے موت کی اطلاع ملتی ہے, کسی کے قتل کی, کسی کے شہادت کی جب خبر ملتی ہے تو انسان کی زبان پر یہ جملہ جاری ہو جاتا ہے. تو یہ سننا تھا کہ جناب علی اکبر نے پوچھا بابا اس کلمہ اس درجہ کا یہ کون سا موقع ہے کہ آپ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ رہے ہیں, کیا کسی کی موت کی اطلاع ملی ہے؟ تو امام حسین نے کہا بیٹا میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ ہمارا کاروان موت کی طرف جا رہا ہے اور موت ہمارے کاروان کا پیچھا کر رہی ہے, ہم موت کی آغوش میں جا رہے ہیں. یہ سننا تھا کہ جناب علی اکبر نے کہا اولسنا علی الحق, اولسنا علی الحق. دیکھیے اس سے اندازہ لگائیے کہ امام حسین نے کیسی تربیت کی تھی اور اس گھرانے کے بچے بچوں کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے کہ موت ہم پر آئے یا ہم موت کی طرف جائیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ تو امام حسین نے جب جناب علی اکبر کا یہ جملہ سنا تو خوش ہو گئے کہ علی اکبر کے ذہن میں یہی ہے کہ ہم موت سے نہیں ڈرتے, ہم حق پر ہیں تو موت سے ڈرنا کیسا. جب علی اکبر علیہ السلام کے یہ جملے سنے تو اطمینان ہو گیا. جس طرح سے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کے جملے سن کر یقین پیدا ہوا کہ اسماعیل میری فکر کا ہے, اسماعیل وہ چاہتا ہے جو میں چاہتا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کے ان جملوں کو سن کر اطمینان کا اظہار کیا کہ میرا بیٹا وہی سوچتا ہے جو میں سوچتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ کربلا کے میدان میں کہ جب شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو پہلے اصحاب شہید ہوئے اور اصحاب کے بعد, یعنی اصحاب یہ کہتے تھے کہ مولا جب تک ہم زندہ ہیں بنی ہاشم پر آج نہیں آنے دیں گے, آپ کو داغ علی اکبر کا اٹھانے نہیں دیں گے. لیکن جب اصحاب شہید ہو گئے تو انصار کی باری آئی تو سب سے پہلے علی اکبر آئے, سبھی ایک ساتھ آئے لیکن سب سے پہلے جو اجازت ملی ہے, سارے بنی ہاشم کے بچے چاہتے تھے کہ پہلے ہم کو اجازت ملے, لیکن کامیاب علی اکبر ہوئے کہ پہلے جناب علی اکبر نے اجازت مانگی اور انہیں اجازت ملی. سر کو جھکایا امام حسین نے اور ایک مرتبہ نگاہوں کو اٹھا کر جو دیکھا تو مقتل کا بیان ہے, بس اسی میں پورے مصائب ہیں کہ امام حسین نے اب جو علی اکبر کی طرف دیکھا تو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا, ایسے دیکھا کہ جس کی شہادت کا جب یقین ہو جاتا ہے تو انسان مایوسی کے ساتھ دیکھتا ہے کہ اب یہ چہرہ مجھے پھر دیکھنے کو نہیں ملے گا. اب علی اکبر جو رخصت ہوئے تو اس رخصتی کو بیان نہیں کر سکتا کہ امام حسین نے کہا پہلے بیویوں سے رخصت ہو کے آؤ, اس لیے کہ امام حسین سے رخصت ہونا تو آسان ہے لیکن زینب سے رخصت ہونا, مادر گرامی سے رخصت ہونا, بیویوں سے رخصت ہونا بہت مشکل ہے. راوی کا بیان ہے کہ جب علی اکبر خیمے سے باہر نکلتے تھے تو خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا تھا کبھی گر جاتا تھا, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جیسے علی اکبر باہر نکلنا چاہتے ہیں بیویاں دامن تھام لیتی ہیں. بڑی مشکل سے علی اکبر خیمے سے باہر آئے اور امام حسین نے آسمان کی طرف دیکھ کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا پروردگار تجھے تو گواہ رہنا, اب تیری بارگاہ میں وہ جا رہا ہے جو صورت میں, سیرت میں, رفتار میں, گفتار میں تیرے نبی کا مشابہ ہے. امام حسین نے جس کی سند دی ہو کہ یہ وہ فرزند ہے کہ جو جسے میں جب میں نبی کریم کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو علی اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا، اب وہ فرزند رخصت ہو رہا ہے۔ علی اکبر میدان جنگ میں گئے، اب مقتل کا یہ بیان ہے کہ علی اکبر لڑتے ہوئے قلب لشکر میں پہنچے، زخم کھائے اور تلوار چلائی، یہاں تک کہ امام حسین کی خدمت میں دوبارہ واپس آئے، اور جب واپس آئے تو کہا بابا پیاس کی شدت بھوک کی حدت نے مجھے مار ڈالا ہے، کیا تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے جس سے کبھی ہو کر میں دشمنوں پہ غالب آ جاؤں، میں اور بہار کا شوق رکھتا ہوں، میں میدان سے واپس نہیں آیا بلکہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ اور دیدار کیا، اپنے چہرے کو علی اکبر نے دکھایا، نانا رسول اللہ کے چہرے کی زیارت ہوئی۔ اب جو امام حسین نے واپس بھیجا اور یہ کہہ کے بھیجا بیٹا جاؤ، نانا رسول اللہ اور بابا علی مرتضیٰ جامع کوثر لیے ہوئے کھڑے تمہارا انتظار دیکھ رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کس طرح سے بوڑھے باپ نے کڑیل جماعت کو رخصت کیا ہوگا۔ علی اکبر رخصت ہوئے اور اب جو گئے تو واپس نہیں آئے، تیروں اور تلواروں میں گر گئے، اور جب زخموں سے چور ہو گئے تو آخری وقت میں کہ جب جسم پر تیر اور تلواروں سے جب زخمی ہو گیا تو آواز دی، بابا میرا آخری سلام قبول کیجیے۔ جب یہ آواز کا سننا تھا کہ امام حسین نے کہا بیٹا علی اکبر مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، تمہاری آواز نے میرے آنکھوں کی بینائی کو سلب کر لیا۔ اب جو حسین آگے بڑھے قدم قدم پہ علی علی کہتے ہوئے آگے بڑھے، اور جب دیکھا علی اکبر کو تو اس کیفیت پہ دیکھا کہ جوان بیٹا سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے تڑپ رہا ہے، ایک مرتبہ ہاتھ کو ہٹایا، برچھی کا بل نظر آیا، گھٹنوں کو زمین لے کر والا پہ جمایا، ایک طرف نجف کا رخ کر کے برچھی کی ادی کو سینے سے نکالا، بس وہ آخری وقت تھا۔ اب اس کے بعد علی اکبر کا لاشا اور حسین تھے، بنی ہاشم کو آواز دی، علی اکبر کا لاشا خیمے میں پہنچا اور آواز دی بیویوں آؤ علی اکبر آئے ہیں۔ تو اپنی روایت یہ کہتی ہے کہ ام لیلہ کی دل خراش پر یادوں سے زینب کی آہ و پکار سے خیموں سے آواز آ رہی تھی، وا محمدا وا علیا وا یا اللہ یا اللہ یا رب۔